امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین, اما بعد, فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. آپ سے درخواست کروں گا تمام شہدائے ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے, خاص طور پہ جو آج شہید کیے گئے ان کو بھی شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ وسلم. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے مل کر. ایزان محترم, اب جو حالات ہیں کل بھی میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا, میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع کے اندر رہتے ہوئے ہی ان حالات کو پیش کیا جائے تاکہ موضوع بھی چلتا رہے اور وہ حالات بھی آپ کے سامنے جیسے میں نے کل پیش کیا ہے وہ بھی حالات. مگر ایک بات یاد رکھیے, آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ درست ہے کہ حالات بہت خراب ہیں, مزید بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہو رہا ہے, مزید خراب ہو سکتے ہیں, مگر آپ کو ایک اثر نہیں معلوم اس کا کہ جیت آپ کی ہو رہی ہے. میں ایسے ہی جملہ نہیں کہہ رہا, آج کی مجلس میں آپ کو میں بتا دوں گا کہ جیت کون رہا ہے, ہار کون رہا ہے. ہم اپنی میراث کا دفاع کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. دیکھیں, میں ایک معمولی سا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 1970 میں دنیا کے انگلی پہ گنتی کے ممالک میں عزاداری ہوتی تھی, سارے مسلمان ملکوں میں بھی, عرب ملکوں میں ہوتی نہیں, اب بھی نہیں ہوتی, وہاں نہیں ہوتی تھی. پاکستان, ہندوستان لے دے کے تھوڑی سی, بنگلہ دیش, ایران, عراق, لبنان, گنتی کے چند ممالک تھے جہاں مومنین تھے, بحرین محدود عزاداری, کویت محدود عزاداری, اس کے علاوہ یمن عزاداری میں, شام, گن لیجیے. جب سے حالات خراب ہونا شروع ہوئے ہیں میں آپ کو قدر متیقن بتا رہا ہوں, یعنی کہ یقینی, ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں لیکن جو یقینی تعداد ہے وہ بتا رہا ہوں کہ 155 ممالک میں عزاداری ہو رہی ہے آج. آج جب سے یعنی جب سے حالات خراب ہونا شروع ہوئے عزاداری بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. 100 سے زیادہ ممالک میں جلوس اٹھ رہے ہیں, 155 سے زیادہ میں عزاداری ہو رہی ہے, تو جیت کون رہا ہے؟ کل میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ یہ آئیڈیالوجی کی لڑائی ہے, نظریات کی لڑائی ہے. نظریات باقی رہتے ہیں, دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے, مر جاتے ہیں دہشت گرد. ان سے بڑا کوئی ظالم آئے گا ان کو اٹھا کے پٹک دے گا, ختم کر دے گا. لیکن ہم اپنے نظریات کی بنا پہ 1400 سال سے زندہ ہیں, زندہ رہیں گے. اور دوسری بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, اسکولوں کالجوں میں پڑھتے رہتے ہیں آپ, ناولوں میں پڑھتے رہتے ہوں گے, ڈائجسٹ میں پڑھتے رہتے ہوں گے, پرانی قوموں کے قصے, کیسا زمانہ تھا, کیسا زمانہ تھا, کس پہ کیسا ظلم ہوا, کون کیسے رہا, کیسے جیا, سب کچھ ہوا. ہر چیز تاریخ نے رقم کر دی, مورخ نے, چاہے تحریف کے ساتھ, چاہے تردید کے ساتھ, چاہے کمی کے ساتھ, چاہے بیشی کے ساتھ, مگر لکھ دیا یہ ہوا. قوموں کا لکھا جاتا ہے, قوموں کا احوال. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا, ہمارا بھی یہی پوزیشن ہے. ہم ان حالات میں کیونکہ گزر رہے ہیں, ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہم کوئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرتا ہے کہ اس قوم نے کس ثابت قدمی سے تاریخ رقم کی ہے, کس ثابت قدمی سے ان حالات کا مقابلہ کیا, ڈٹے رہے, اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے نظریات کا سودا نہیں کیا. یہ یاد رکھیے آپ کہ جیت ہمیشہ نظریات کی ہوتی ہے. کل بھی ہم جیتے تھے، آج بھی ہم جیت رہے ہیں، کیونکہ پیغام آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال ممالک میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارا وہ حال ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اور یہ اسٹریٹجی، یہ حکمت عملی خود معصومین علیہ السلام کی دی ہوئی ہے کہ پھیل جاؤ، دنیا بھر میں پھیل جاؤ. تو یہ لوگ، ایک جملہ کہتا ہوں، کبھی یہاں بھی کہا ہوگا کہ لوگ کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور ہمیں بھیجا جاتا ہے. کیونکہ شیعہ جہاں بھی جاتا ہے وہ عزاداری ساتھ لے کر جاتا ہے. جس ملک میں اہل بیت یہ انتظام کرتے ہیں کہ جہاں بھی جائے گا عزاداری ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اکیلا گھر ہے تو خود ٹیپ کر کے، ٹیپ چلا کے کرے گا، عزاداری کرے گا، اس کے بغیر وہ. تو بھائی یہ آپ کا ایک امتیاز ہے، پوری دنیا کی قوموں میں آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے. آپ سرفراز ہیں دنیا کی قوموں میں کہ آپ اپنے اصولوں کا سودا، اپنے نظریات کا سودا دنیا میں کسی کونے پر چلے جائیں کرنے کو تیار. اور آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ مصرے پڑھتے ہیں، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے. اب ظاہر بظاہر مبالغہ نظر آتا ہے. اور مصرے میں سنتا تھا نوحوں کے کہ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. مجھے آج ایک تصویر سینڈ کی ہے ہمارے ایک دوست نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی. ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے بعد حسین صدرا یا حسین صدرا جو بھی اس کا نام ہے جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی ہے، اس نے سب سے پہلے وہاں جا کے جو پرچم لگایا اس پہ لکھا ہے یا حسین. اب مجھے بتائیے کہ میں کیسے گھبرا جاؤں، میں کیسے ڈر جاؤں. وہ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، کب؟ 100 سال پہلے کسی شاعر نے مصرع لکھا تھا. اور فلک کا دامن تو یہی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی ہے، روئے زمین پر اس سے بلند کوئی پہاڑ ہے نہیں. لیکن وہاں تک وہ پرچم لہرا کے بتا دیا ساری دنیا کو کہ ہم جہاں بھی جائیں گے تو حسین کے غم کے ساتھ جائیں گے، اس کے بغیر ہماری زندگی کا تصور. ہم چلتی پھرتی لاش ہیں، مردہ لاش ہے اگر حسین کا غم ہمارے پاس نہ ہو. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. میراث پہ ہم بات کریں، وراثت انبیاء پہ اسی پر لے کے چلیں گے گفتگو کو آگے. یہ الگ بات ہے کہ ہم خود اپنی میراث کا دفاع کر رہے ہیں، اپنی وراثت کا دفاع کر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے، یقین ہے، یقین کامل ہے. یقین نہ ہوتا تو میدان چھوڑ چکے ہوتے ہیں. ہمیں یقین کامل ہے کہ ہم اس آگ و خون کے سمندر سے نکل جائیں گے، نکل جائیں گے. کیونکہ ہمارے آبا و اجداد بھی نکلتے رہے، ہم بھی نکل جائیں گے. یہ تاریخ میں لعنت کے مستحق قرار پائیں گے، جیسے بنی امیہ بنی عباس یہ سب لعنت کے مستحق قرار پائے. یہ تاریخ فیصلہ کرتی ہے، یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر رہے، کیونکہ میں تو ہم آپ تو گزر رہے ہیں نا حالات سے. تاریخ فیصلہ کرتی ہے. اور سب سے بڑا آپ دیکھیں نا کہ بربریت، جو کل میں نے معیار دیا تھا کہ حق اور باطل کا معیار کیا ہے، کہ بھائی مرد کو گولی ماری شہید کے، بچی کو گولیاں مارنا، عورتوں پہ حملے کرنا. آج تو وہ چینلز بھی چیخ رہے تھے کہ بھائی یہ کون سا مطلب وہ دین ہے، کون سا عقیدہ ہے، کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ معصوم بچیوں کو گولیاں مارو، معصوم بچوں کو گولیاں مارو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دشمن کل بھی پست تھا، آج بھی پست ہے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ جناب سید الشہداء نے مولا کائنات سب نے فرمایا، یہ پست لوگ ہمارے مقابلے پہ آ گئے. تو ہمارا تاریخ کے پست ترین لوگ ہمارے مقابلے پر ہیں. ہم ان غیر مہذب راستوں پہ نہیں چل سکتے کیونکہ اہل بیت کا مذہب ہمارے پاس ہے، مذہب اہل بیت ہمارے ساتھ ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. آئیے پہلی دو مجلسوں میں یہاں تک بات کو لایا تھا. اچھا اس سے پہلے بھول جاؤں گا، کل بھی بھول گیا تھا. میرے ایک بزرگ نے سوال دیا تھا کہ لے پالک بچے کی میراث کے بارے میں، کہ اس کا میراث میں حصہ ہے یا نہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ لے پالک بچے کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ لے پالک ہے، لے پالک کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا. ہاں وصیت کے ذریعے یا ہبہ کے ذریعے اس کو کچھ دیا جا سکتا ہے، اس طرح سے کہ دوسرے ورثہ کا حق تلفی نہ ہو، دوسرے ورثہ کی حق تلفی نہ ہو، اس صورت میں دیا جا سکتا ہے. میراث میں اس کا حصہ نہیں ہے، وصیت کے ذریعے یا ہبہ کے ذریعے اس کو کچھ دیا جا سکتا ہے. یہ وہ فقہی مسئلہ تھا جو پوچھا تھا کل، میں گفتگو آج بھی بھول جاتا ہے تو ایک دم یاد آ گیا شکل دیکھ کے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. ہم نے دو مجلسوں پہلے عرض کیا تھا کہ جو اصل میراث ہے وہ کیا ہے، علم کی میراث. معلوم ہوتا تو مل جائے گا، وہ حق ہے ہر انسان کا کہ جب جائے گا تو اس کا معلوم ہوتا بغیر کچھ خرچ کیے وارثوں کو میراث میں مل جائے گا، ارث میں مل جائے گا. لیکن جو انبیاء کی میراث ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء کی میراث وہ صفات ہیں، وہ خصوصیات ہیں، وہ علم ہے جو منتقل کر کے جاتے ہیں. اب اس میں باپ بیٹے اور اس کے بعد بیٹے والا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ صاحب جو ملوکیت میں بیٹے کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، بھائی امامت میں بھی تو یہی ہے. تو کل ہم نے شاید اشارت عرض کیا تھا، آج یہی سے بات کو آغاز کرتے کہ نہیں، دین میں ایسا نہیں ہے، باپ بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو ذریت طاہرہ کی شرط لگائی ہے قرآن مجید نے، خود قرآن مجید نے ذریت طاہرہ میں منتقل ہوں گی یہ خصوصیات. جیسے کہ زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ، تو وہ امانت جو ودیت کی تھی پروردگار عالم نے جناب آدم اور جناب حوا کے اسلاب شامخہ، صلب شامخہ اور رحم مطہرہ میں رسالت و امامت کی، تو اب وہ منتقل. حالانکہ ان کی اولادیں قابل بھی، منتشر بھی ہوئیں، بری بھی نکلی، اچھی بھی نکلی، مگر ایک جو تھا وہ جیسے جناب شیس وسیع بنے، جیسے جناب ادریس وسیع بنے. جناب ادریس کے بعد ان کے بیٹے کو نبوت تھوڑی ملی، بیٹے کو نہیں ملی. جناب نوح تک وصایت ہے، نبوت نہیں ہے. یہ اصول نہیں ہے قرآن کا، یا اللہ کا کہ نہیں بیٹے کو ہی ضرور جائے گی. آپ دیکھیے جناب موسیٰ کا کون سا بیٹا نبی بنا؟ کوئی بیٹا نبی نہیں ہے. ہاں اولاد میں جا کے آگے نبوت ضرور آئی، لیکن ان کی اولاد میں تو نہیں ہے نا. اسی طرح آ جائیے جناب ابراہیم کے دونوں بیٹے نبی، جناب اسماعیل بھی اور جناب اسحاق بھی علیہ السلام اجمعین. جناب اسماعیل کے بعد صرف وصایت چل رہی ہے، نبوت نہیں ہے. نبوت آخر میں جا کے وصی کا سلسلہ جاری ہے، اوصیہ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اوصیہ میں بھی جو وصی ہے اس کی ساری اولاد تو وصی نہیں ہے نا، قبیلے بنتے چلے گئے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لا ینالو عہد الظالمین، ظالمین کو یہ ورثہ نہیں پہنچے گا. جناب عدنان تک وصایت آئی تو جناب عدنان کی ساری اولادیں وصی تھوڑی بنی، خراب بھی نکلے، اچھے بھی نکلے، برے بھی نکلے. وصایت آئی جناب معد ابن عدنان کے پاس، جناب معد کے بعد آئی جناب نظار، جناب مضر کے پاس، جناب مضر کے بعد جناب نظار، ایک ایک کے پاس. حالانکہ ان کی بہت ساری اولادیں، اولادیں اچھی بھی نکل رہی ہیں، بری بھی نکل رہی ہیں، قبیلے بنتے جا رہے ہیں. اتنے سارے قبیلے قریش کے بنے کہ نہیں بنے، لیکن وہ جو اللہ نے شرط لگائی تھی اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کی، وہ خاص ارحام میں منتقل ہوتی چلی گئی امانت. وہاں سے بھی جناب اسحاق کی ذریت میں جناب یعقوب، جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف، جناب یوسف کا کوئی بیٹا نبی نہیں ہے، ان کے بھائی سے چلی، لاوی سے چلی نبوت کی نسل، ان کے اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے. تو اولاد کا مسئلہ نہیں، بات یہ کہ وہ صلب شامخ اور رحم شامخہ کو انتخاب کرتا رہا پروردگار کہ کہاں کہاں اس امانت کو جانا ہے، کس جگہ اس امانت کو جانا ہے. پہلے یہ ذرا سا مکمل کر دیں، بس جناب عبد المطلب میں آ کے دو حصوں میں تقسیم ہوا، کیونکہ ابھی تو ایک ہی صلب اور ایک ہی رحم میں یہ دونوں امانتیں آ رہی تھیں نا، رسالت کی بھی اور ولایت کی بھی، امامت کی بھی. وہاں تقسیم ہوا جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ کے لیے. اچھا دنیا کچھ بھی الزام لگائے، دنیا کچھ بھی الزام لگائے، کفر کا الزام لگائے، حضور کے اجداد جو بھی کرے، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ذریت طاہرہ کسے کہتے ہیں؟ ذریت طاہرہ یہ ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ذریت طاہرہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں 365 بت رکھے. کیوں 365 ہیں؟ ہر قبیلے کا ایک بت ہے، ہر قبیلے کا اپنا ایک بت رکھا ہوا ہے. لات، منات، عزا، حبل، نائلہ، اصاف، سب کے الگ الگ نام ہیں، ہر قبیلے کا ایک بت ہے. یہ جو جہاں ذریت طاہرہ جسے میں کہہ رہا ہوں، اسلاب شامخہ کہہ رہا ہوں، ارحام مطہرہ کہہ رہا ہوں، کوئی ضعیف ترین روایت، کوئی ضعیف ترین تاریخ، کوئی انتہائی تحریف شدہ تاریخ، کہیں سے کوئی لا کر بتا دے کہ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام تھا؟ یہ واحد قبیلہ تھا جس کا کوئی بت تھا نہیں. بت نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیشانیاں کبھی بتوں کے سامنے جھک نہیں سکتی تھی، کیونکہ اللہ نے ان کو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ قرار دیا تھا. بھائی اسلاب شامخہ بنایا تھا، بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صلوات بھیجی ہے. چار یا پانچ صاحبزادوں کے نام ملتے ہیں، طیب، طاہر، قاسم، اسماعیل، ابراہیم، کہیں پانچ ہیں کہیں چار. ان میں سے کوئی بھی جوان نہیں ہوا، سب آپ کی حیات طیبہ میں ہی بچپن میں ہی رخصت ہو گئے، سب انتقال کر گئے. نسل کس سے چلی؟ بیٹی سے. اب آپ نے حکمت الہی دیکھی، ارب ہونا ہی چاہتے کہ رسول کو انعام دیتے کہ آپ کا بیٹا، آپ کے بیٹے سے چلے گی امامت ولایت، لیکن کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ حکمت کیا تھی؟ کہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ولایت کا نور گیا، امامت کا نور گیا جناب ابو طالب کے صلب میں، رسالت کا نور آیا پیغمبر ختم مرتبت کے والد بزرگوار جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کے صلب میں، اب وہاں سے مولا کائنات اور یہاں سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور یاد رکھیے، دیکھیے مولا کائنات ابو الائمہ ہیں، امام حسن حسین سے افضل ہیں، اور یقیناً جناب فاطمۃ الزہرا کے سر کے تاج ہیں، رسول کے بعد وہی درجہ بندی یہی. لیکن جناب فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ ایک مقام جو سب سے الگ ہے وہ کیا مقام ہے جناب فاطمہ کا؟ یہ ضروریت طاہرہ پہ بات کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کو لے کر جائیں گے واپس جو بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں. اب دیکھیے سید نساء عالمین کا مقام یہ ہے کہ اولاد رسول جو کہلائے گی وہ فاطمہ کی اولاد کہلائے گی. کس کی اولاد کہلائے گی؟ بے شک وہ مولا کائنات کی بھی اولاد ہے، لیکن مولا کائنات کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں صاحبزادیاں وہ اولاد رسول نہیں کہلائی. مت گھبرائیے، میں دلیل دینے جا رہا ہوں، کیوں گھبرانے آپ؟ اولاد رسول نہیں کہلائے. اولاد رسول کون کہلائی؟ جناب حسن علیہ السلام کی اولاد. اس کی سب سے بڑی دلیل جناب محمد حنفیہ، آج تک ان کی اولاد موجود ہے. ان کے صاحبزادے احمد بن محمد حنفیہ کا شجرہ آج تک موجود ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو حنفی لکھتے ہیں، حنفی مکتب الگ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. جیسے ہمارے یہاں زیدی ایک فرقہ بھی ہے، اور زیدی ہم بھی لکھتے ہیں، تو حنفی اور کچھ اپنے آپ کو علوی لکھتے ہیں. ان میں سے ایک بھی اپنے آپ کو سید نہیں لکھتا. نہیں لکھتا سید، کیوں نہیں لکھتا؟ کیونکہ بھائی محمد حنفیہ کی اولاد ہے، امام حسن یا امام حسین کی اولاد تھوڑی. حسنین کی اولاد کو یہ مرتبہ ملا، یعنی اولاد فاطمہ کو. دوسری مثال لے لیجیے، جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا شجرہ پورا، آج تک اولاد آپ کی موجود ہے دنیا میں. اب وہ یہ کہ زمانے کے دیگر گو ہونے کی وجہ سے کچھ اہل تسنن ہیں، کچھ اہل تشیع ہیں، مگر ہیں آوان جو کہلاتے ہیں، آوان و انصار. یہ آوان جو آپ کے کاسٹ ہے، ان کا جو اصل آوان ہے، ان کا شجرہ ملتا ہے کس سے؟ جناب عباس علیہ السلام سے آوان کا شجرہ. کوئی آوان کو آپ نے اپنے آپ کو سید لکھتے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. کیوں؟ جناب عباس تو خود کہتے ہیں کہ میں اولاد فاطمہ کا غلام ہوں، میں حسین کا غلام ہوں. تو اولاد زہرا کا منصب بالکل الگ ہے، کیونکہ یہاں امامت جانی ہے نا. امام حسن علیہ السلام کی سب اولاد سادات ہیں، حسنی سادات کہلاتے ہیں نا، تبا تبائی، یہ سب امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب سید ہیں، لیکن امامت وہاں نہیں گئی نا. تقوا ہے، با تقوا بچے اولاد ہے، اور بڑے بڑے قیام کے جناب امام حسن کی اولاد نے، وہ یہاں پڑھ بھی چکے ہیں چار پانچ سال پہلے، ان کی اولاد کے قیام، ان کی اولاد کی جنگیں، لیکن اس کے باوجود امامت تو نہیں گئی نا. کیوں؟ اللہ نے انتخاب کیا نا اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا. اب کہاں کہیں وہ ذریت ہے، اولاد ہے، کہیں اولاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں. ہمیں جہاں یہ جسے قرار دینا ہے صلب شامخ، صلب شامخہ اور رحم مطہرہ، وہاں پر یہ آئے گا. اس وصایت کا، اوصیہ کا سلسلہ اللہ نے ٹوٹنے نہیں دیا، جناب اسماعیل کے بعد سے لے کے وہ ٹوٹا نہیں. لہذا جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوئیں، ایک جگہ جمع ہوئی، اب وہی وراثت کی بات آتی ہے کہ رسول اپنے بعد وارث بنانے کا اعلان کریں گے یا اللہ کرے گا. یہ جانشینی کا اختیار ہے کس کو؟ یہ اہم مسئلہ جو اپنے موضوع پر لایا آپ کو، میرا ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ. آج بہت ساری ذہنی گتھیاں آپ بھی سلجھیں گی، اور بہت سارے سوالات کے جواب بھی آ جائیں گے کہ بھئی یہ جو بنایا ہے مولا، یہ جو اپنا جانشین بنایا ہے، یہ جو اپنے بعد خلیفہ بنایا ہے، اس کا حق کس ہے؟ رسول بنائیں گے، اللہ بنائے گا؟ اب آئیے وہیں آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ نے ملائکہ سے کہا، یاد کیجیے، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، یہ اپنا کہا، اپنا تو ہے ہی نہیں کہیں. یہ اعتراض ہے، بہت بڑا اعتراض ہے، یاد رکھیے گا. اِنِّي جَاعِلٌ، بے شک میں بنانے والا ہوں، انی جائل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ کب کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں؟ اب اس پہ بڑے بڑے مفسرین نے اعتراضات کیے کہ نہیں، اللہ نے اپنے خلافت کی بات تھوڑی کی کہ اپنا خلیفہ، اپنا کہا یہاں آیت میں، آیت میں تو کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. خلیفہ سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو پہلے جو گزرے ہیں یہاں پہ زمین پہ، جنہوں نے فساد برپا کیا تھا، جنہوں نے خوریزی کی تھی، ممکن ہے ان کا خلیفہ بنا رہا ہے، ممکن ہے لوگوں کو حق دیا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، ان کے اندر ہی سے، ان کے اندر بن جائے گا خلیفہ. اپنا خلیفہ کی بات تھوڑی کی، ان کا خلیفہ بنا رہا ہوں، انسانوں کا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نہیں. یہ بڑا اعتراض ہے. انی جائل فی الارض خلیفہ، سمجھ میں آ گیا؟ پورا ترجمہ میں نے کیا لفظ بلفظ، انی بے شک میں جائل بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ، اس میں یہ کہا گیا کہ اپنا خلیفہ، میں بنا رہا ہوں خلیفہ، لوگوں کا بناؤں، پہلی نسلوں کا ہوتا. اب یہ بہت بڑا اعتراض، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ اعتراض کیا کیوں گیا. یہ اعتراض ہی اس لیے کیا کہ ہم نے کہا کہ یہ منصب منصوص من اللہ ہے، یہ اس کو بنانے کا اختیار کسے ہے؟ اللہ کو حاصل ہے، بندے کو حاصل نہیں، اللہ بنائے گا یہ منصب، اللہ دے گا. اور ایک عجیب دیکھیے بلاغت قرآن کی، جب یہ کہا کہ میں اپنا جب میں خلیفہ بنانے کا لفظ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو یہاں رسول نہیں کہا کہ رسول بنانے جا رہا ہوں، یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ امام بنانے جا رہا ہوں، یہاں خلیفہ کا لفظ استعمال کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میری میراث یہ لے گا، میرا نائب یہ ہوگا. یہاں رسالت کا لفظ بھی نہیں ہے، یہاں امامت کا لفظ بھی نہیں ہے، اور یہاں نبی کا لفظ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہا نبی بنانے جا رہا ہوں، رسول بنانے جا رہا ہوں، امام بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. حالانکہ قرآن مجید نے کتنی جگہ فرمایا کہ میں نے رسول بھیجے، میں نے امام بنایا، میں امام بنانے جا رہا ہوں، لیکن اس آیت میں جب بھیج رہا ہوں، بنانے والا ہوں، تو خلیفہ کا لفظ استعمال ہوں. مگر اعتراض بڑا مضبوط کیا کرنے والوں نے، تو بھائی یہ کہا ہے کہ بے شک میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یہ تھوڑی کہا کہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اپنا خلیفہ بنانے کی کب بات ہے؟ ممکن ہے لوگوں میں خلیفہ بنا دیا، لوگوں کا خلیفہ بنا دیا، جو پہلے گزرے ہیں ان کا خلیفہ بنا دیا. لیکن عزیزو اس کے جواب دو تین طرح سے دے دیتے ہیں آپ کو، مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. میرے پاس بچہ بیٹھا ہے، میں نے کہا پیاس لگی ہے پانی دو. اب یہ کہ کس کو پیاس لگی ہے؟ میں نے یہاں یہ تو نہیں کہا نا، وہ کہہ سکتا ہے آپ نے یہ کب کہا کہ مجھے پیاس لگی، آپ نے کہا پیاس لگ رہی ہے پانی دو. بھائی مخاطب طرز تخاطب سے پہچان گیا نا وہ، کہ جب یہ کہہ رہے ہیں پیاس، ان سے میں نے کہا بیٹھے بھائی پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دو، تو اس سے پوچھیں گے کس کو پلا دو، کس کو پیاس لگ رہی ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا، میں کہوں گا بھائی مجھے تو کہیں گے آپ نے یہ کب کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ نے تو کہا کس پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دو. لیکن طرز تخاطب بتا رہا ہے نا کہ بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. گھر جا کے میں کہوں بھوک لگی ہے کھانا دے دو، اور بیگم صاحبہ کہیں کسے بھوک لگی ہے؟ ارے بھائی کیا مطلب کسے بھوک لگی ہے؟ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، اور کسے بھوک؟ کہیں گے آپ نے یہ کب کہا مجھے بھوک لگی، آپ نے تو کہا بھوک لگی. اب دیکھیں کیا کہتی ہے، عقل سلیم کیا فیصلہ کرے گی؟ عقل سلیم فیصلہ کرے گی کہ طرز تخاطب بتا رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو وہاں طرز تخاطب بتا رہا ہے کہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. روز کیونکہ ابھی کوئی موجود ہی نہیں، خلیفہ کس کا بنانا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بس زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو کیا مطلب ہوا؟ اب دوسری دلیل، اگر اپنا خلیفہ نہ ہوتا تو ملائکہ کو کیا پڑی ہے جس کا خلیفہ بناتا ہے بناتا رہے؟ وہ ملائکہ کو کیا اس کی پرواہ؟ ملائکہ نے کبھی اس بات کی پرواہ کی کہ کون خلیفہ بنا رہا ہے، کس کو بنا رہا ہے؟ نہیں، ملائکہ نے جو اعتراض کیا کہ اتا چلو فیہا یفسدو وفیہا یسفک الدماء، اسے خلیفہ بنا رہا ہے اور ہمیں نہیں بنا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلافت الہیہ ہے. اگر دوسری خلافت ہوتی تو ملائکہ کبھی بھی سوال نہ کرتے، ملائکہ کبھی بھی اعتراض نہ کرتے. یہ وہی خلافت الہیہ ہے جس کے لیے ملائکہ بے چین ہو گئے تھے کہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے تو ہمیں بنا، دوسرے کو کیوں بنا رہا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پہ. سمجھ میں آئی بات؟ طرز تخاطب بتا رہا ہے نا، ہم بنا رہے ہیں، اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اپنا نائب بنا رہے ہیں، اپنی میراث. کیوں لفظ خلیفہ استعمال ہوا؟ وراثت جانی ہے، میراث جانی ہے. کیا ہے انبیاء کے اختیارات؟ ورثہ سلیمان و داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. کیسا وارث بنایا؟ یعنی جناب داؤد کے پاس جو بھی کمالات تھے وہ میراث میں ملے سلیمان کو، وہ میراث میں ملے جناب سلیمان کو. ہائے نیند 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 نیند. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بیٹا جو جوان بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا سا کھسک کے آگے آ جاؤ، تاکہ جو بےچارے نیند کے مزے لینے لگتے ہیں ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھے، ذرا آگے آگے بڑھیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، سلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے. بھائی میں، ارے جناب یہ وہ چیز ہے جو سولی پہ آ جاتی ہے تو میں خشک بیان ہے، اس میں کیسے نہیں آئے گی؟ خشک بیانی میں کیسے نہیں آئے گی؟ ایک سلوات اور بھیج دیجیے ماما. اب جناب سلیمان تو جناب داؤد کی پوری میراث ملی، اب بہترین وارث کون ہے جس نے میراث کو آگے بڑھایا؟ میراث کو آگے بڑھایا. جناب داؤد کے پاس کمال تھا، لوہے کو اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا، دلیہ نر حدید، یہ میراث میں سب کچھ ملا. میراث پوری آتی ہے نا، میراث پوری آگے جناب سلیمان. اب جناب سلیمان نے اس میراث کو اور کمال تک پہنچا دیا، پرندوں کی بولی بھی آ گئی، پرندوں سے بات کرتے تھے، جن اور انس کے لشکر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، بیروبر پہ قبضہ رہتا تھا. اتنی بڑی حکومت کسی کو دی نہیں جتنی ہم نے سلیمان کو دی. ہواؤں پہ ان کو قبضہ دے دیا، پانی پہ قبضہ دے دیا، زمین پہ قبضہ دے دیا، جن و انس پہ ان کو قبضہ دے دیا. یہ قرآن مجید فرما رہا ہے نا، یعنی آگے بڑھاتے چلے گئے. مگر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جگہ پر آ کے ان کا بھی علم محدود ہو جاتا تھا. کہاں؟ جو حدود کو معلوم ہے وہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ جو حدود کو معلوم ہے وہ ان کو نہیں معلوم. تو کچھ علم ان سے پوشیدہ رکھے گئے تھے کہ نہیں رکھے گئے تھے؟ تو بھئی یہ تو طے ہے کہ تمام انبیاء کے کمالات جمع ہیں پیغمبر کی ذات گرامی میں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بھائی پیغمبر کے کمالات میں سے بانٹے گئے تو انبیاء کو ملے، کیونکہ نور رسالت پہلے تھا، باقی سب کی خلقت بعد میں ہوئی ہے. اول ما خلق اللہ نوری، ہے نا، پہلے نور ہے میرا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں. تو اب یہ جتنی بھی میراث ہے انبیاء کی، یہ سب جمع ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں آپ کو. پہلے سورہ انبیاء کی ایک آیت آپ کو پیش کر دیں، پھر اس کے بعد جب نتیجہ نکلے گا تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بچے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. جب آپ بزرگ تو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، بچے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، لے کر جائیں گے. سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا، لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی تھی، نصیحت کرنے کے بعد یہ لکھ دیا تھا، لقد کتبنا. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. لقد كتبنا في الزبور، من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی تھی نصیحت کرنے کے بعد کہ بے شک یہ زمین، اس پر وارث بنائیں گے کسے؟ اپنے صالح بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو اس کا وارث قرار دیں گے. یہ آخری زمانے کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو الگ وعدے ہیں قرآن مجید میں جو بعد میں پیش کریں گے. یہ تو پروردگار عالم ہر زمانے میں ایک وعدہ کر رہا ہے کہ ہر دور میں ہم وارث قرار دیں گے کسے؟ صالحین کو. اور گزشتہ انبیاء کی تاریخ میں ہوتا رہا کہ ہر ظلم و ستم کے دور کے بعد، چاہے وہ 800 سال کا ہو، چاہے وہ 1000 سال کا ہو، خدا کے صالح بندے آتے تھے اور ان کو اختیار مل جاتا تھا. جناب موسیٰ کی صورت میں، جناب یوسف کی صورت میں، جناب داؤد کی صورت میں، جناب سلیمان کی صورت میں اختیار ملتا تھا کہ نہیں ملتا تھا؟ یعنی یہ بار بار ایسا ہوتا رہا. تو یہ تو تکرار ہے کہ بے فکر رہو، اس بات سے بے فکر رہو، ہمارا وعدہ ہے کہ ان الارض، یہ ہماری زمین ہے، یرثها، اس کا وارث قرار دیں گے کسے؟ اپنے عبادی الصالحون، جو میرے صالح بندے ہوں گے انہیں وارث بناؤں گا. یعنی ہر دور میں، اور ایسا ہوا، اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس دور میں بھی ایسا ہوا. جب ایک ہی سمت میں چلے جا رہا تھا سارا کاروبار، جب ایک ہی طرف چلی جا رہی تھی دنیا، سامراج کے دھارے پر بہ رہی تھی، جہاں سامراج باہر آتا ادھر لے جا رہے تھے کہ نہیں، تو اللہ کا وعدہ اس دور میں بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک چھوٹے سے قطعے زمین پہ پیرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ ان تمام سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ایک اللہ کا صالح بندہ کھڑا ہوا صدیوں کی محنت کے بعد، ایسے تھوڑی راتوں رات، صدیوں کی قربانیوں کے بعد ایک صالح بندہ اللہ کا کھڑا ہوا اور اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا دیا کہ زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہیں. ہر جگہ تمہاری سامراجیت، اب وہ بازاری لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ ہر جگہ تمہاری سامراجیت، ہر جگہ تمہاری استعماریت نہیں چل سکتی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک بار تھوڑی بار بار پورا ہو کے یقین دلا رہا ہے مومن کو کہ یہ میرا وعدہ ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ زمین میری ہے، بنانے والا میں ہوں. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے کرشمے دکھا رہی ہے قدرت اس روح زمین پر کے چھوٹے چھوٹے سے گروہ ان کی ناک میں نکیل ڈالے ہوئے ہیں، سامراجی طاقتوں کی حزب اللہ جیسی جماعت مصیبت کی ہوئی ہے پوری سامراجی دنیا کی، تو یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین میری ہے، اس کا وارث بناؤں گا اپنے صالح بندوں کو۔ ان غلاموں کو دیکھ کے اندازہ کر لو کہ جب وہ حقیقی وارث آئے گا تو کیا ہوگا۔ ان کی طاقت سے گھبراتے ہیں تو اس کی طاقت کیا ہوگی، ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے وارث بنائیں گے۔ اب آئیے، جب یہ نور جمع ہوا، اصل مسئلہ ہے کیا؟ غدیر تو آپ بہت سنتے ہیں، میں کوئی اور بات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں غدیر کے بہانے سے۔ یہ جو اعلان ہے ولایت کا، جو جانشینی کا اعلان ہے نا، اپنے جانشین کا اعلان کیا، من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا، یعنی میرے بات علی مولا، تمام اختیارات، مولا کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ رسول کے اختیارات ہیں وہ سب، مگر رسول نے قید لگا دی کہ میرے بعد کوئی نبی، ہم بھی نہیں مانتے، کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں کہ رسول کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، ولی ہی مانا کیونکہ رسول نے کہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ رسول نے بھی نہیں کہا۔ اب وہ دیکھیے، بات ذہن میں رکھیے کہ میں بنانے والا ہوں خلیفہ، انی جائل فی الارض خلیفہ، ابھی دلیل مکمل نہیں ہوئی، بس ذہن میں رکھیے اس مطلب کو، کسی وجہ سے میں نے پہلے پیش کیا تھا وہ مطلب کہ خلیفہ میں بنا رہا ہوں، یہ کسی آدمی کا اختیار نہیں جو اپنی مرضی سے بنا لے۔ اور میں نے کیا عرض کیا کہ خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، رسول نہیں، نبی نہیں، امام نہیں، کیوں؟ اس میں وراثت کی ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، اس میں سب چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ اب جو اعلان ہوا، من کن تو مولا ہو فاز علی مولا، ایسے تھوڑی ہوا، رسول تو اعلان، نظر تو یہ آ رہا کہ نہیں کرنا چاہ رہے، نہیں کرنا چاہ رہے نا۔ یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہوا ہے، بنایا نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا، یاد رکھیے گا لغات کو، کہ نزول کا صیغہ جہاں بھی آئے گا بلندی سے نیچے آنے کے لیے آئے گا۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور آسان کر دے، انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ ارے بابا، لوہا نازل کب ہوتا ہے؟ لوہا تو خارج ہوتا ہے کانوں سے، پہاڑوں سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ خارج ہوتا ہے، معدن ہے اس کی، لوہے کی معدن ہوتی ہے، اس معدن سے نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، نازل نہیں ہوتا۔ لیکن اس آیت نے بتایا کہ لوہا کبھی ایک بار نازل بھی ہوا ہے۔ انا انزلنا الحدید فیہ باس شدید، جس میں بڑی طاقت ہے، لوگوں کے بڑے منافع۔ تو طاقت والا لوہا کب نازل ہوا؟ پوری تاریخ بشریت دیکھ لیے کہ ہمیشہ لوہا نکلا ہے، نازل ایک ہی بار ہوا تھا، احد میں۔ ہمیشہ نکلتا ہے۔ اب بات واضح ہوئی تھوڑی سی کہ نزول کا مطلب کیا ہے؟ اوپر سے آنا۔ انا انزلنا الحدید، ایک ہی جگہ آیا، ہم نے لوہے کو نازل کیا، ورنہ لوہا نازل نہیں ہوتا، لوہا تو نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، کان سے نکلتا ہے، معدنیات ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے، زمین سے نکل آئے گا، اگر کہیں ایسی پتھریلی زمین ہے تو، اوپر سے نہیں، ایک بار، بس ایک ہی بار نازل ہوا، ذوالفقار کی صورت میں ہم نے نازل کیا، نہیں اوپر سے بھیجا، اور کہیں لفظ۔ اب یہاں بھی کیا صیغہ استعمال ہو رہا ہے؟ یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو اوپر سے نازل ہوا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں رسول کیوں نہیں پہنچانا چاہ رہے، میں بتا دوں آپ کی مشکل حل کر دوں۔ آج یہ 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہیں، ماڈرن ایج کے لوگ کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بچہ موبائل لے کے پیدا ہو رہا ہے، نمبر ملا کے روتا ہے کہ ابا کو رونا سناؤں کہ اما کو رونا سناؤں، ہے نا؟ یہ محاورتن کہہ رہا ہوں کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے سے بچے، ہمیں نہیں آتا، وہ ان کو، اس کو، ان کو سب کچھ آتا ہے، موبائل پہ کیا کیا کرنا، ہمیں نہیں آتا۔ اب وہ جناب انٹرنیٹ یہ وہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ تقریر کرتے وقت مجھے اتنی احتیاطوں سے کام لینا پڑتا ہے، ایک مطلب پہنچانے کے لیے نہ معلوم کتنی بار سوچتا ہوں کہ مطلب یہ ہضم بھی کر پائیں گے یا نہیں، سن پائیں گے کہ نہیں، سمجھ پائیں گے کہ نہیں۔ اتنی ڈرتا نہیں ہوں، لیکن وہ ہوتا ہے کہ خوف ہے فساد خلق، ایسا نہ ہو کہ بجائے اچھا اثر ہونے کے غلط ہو جائے، آپس میں لڑ بیٹھے باہر نکل کے، آپ ہو ہی رہا ہے۔ آپ دیکھنا تو جب غیر ذمہ داری کی گفتگو کی جاتی ہے، گفتگو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپس میں لڑائی جھگڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبان کی وجہ سے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ، وہ چاہے کہیں سے بھی کریں، محراب سے کریں، ممبر سے کریں، آپس میں بیٹھ کے کریں، دفتر میں بیٹھ کے کریں، تو کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے. ارے بھیا اب کچھ مطلب بتاتے ہی نہیں کہ بھائی ابھی یہ سطح یہاں تک نہیں آئی, ان کو یہ بتا دیا تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے, الٹے ہی سمجھ بیٹھیں گے, لہٰذا نہیں بتاتے. کرتے ہیں نا جانتے ہیں کہ بھائی ابھی سطح, اور پھر اور انٹیریئر میں چلے جاؤ, گاؤں دیہاتوں میں چلے جاؤ تو اور مصیبت, وہاں تو جو اتنی بات کر رہا ہوں یہ بھی نہیں سنتے, سوتے نہیں ہیں وہاں, وہاں اٹھ کے چلے جاتے ہیں. آپ تو بڑا احترام کرتے ہیں کہ پسند آئے یا نہ آئے, بیٹھے تو رہتے ہیں کہ بے ادبی ہے بھائی مجلس اٹھ گیا, وہاں وہ بے ادبی ادبی کچھ نہیں ہے, ان کے مطلب کی مجلس نہیں, بیچ اٹھے گا چادر سرے پہ ڈالے گا نکل گیا, اور اس کے پیچھے دس اور بھی نکل گئی. ہم نے بہت دیکھے صبح شام منظر, وہاں بڑا اس وقت عجیب کیفیت ہو جاتی ہے پڑھنے والی کہ بھائی وہ کیا رائے ہے. تو بانی ادا تسلی دیتا ہے کہ یہاں یہی دستور ہے, آپ گھبرائیں مت, یہ جائے گا دوسرے آئیں گے بیٹھ جائیں گے اپنے سنتے رہیں گے, مطلب کیا تو سنو نہیں تو چلو. تو اب بتائیں جہاں ایسا ماحول ہو, 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ ایک عالم کو ایک مطلب پہنچانے کے لیے کتنا گھما پھرا کے لانا پڑتا ہے بات کو, کہ بھائی پہلے مقدمہ بناؤ, پہلے یہ بناؤ, پہلے مثالیں, ورنہ سمجھیں گے نہیں اور مصیبت. الٹا عالم پہ الزام آ جائے گا, بھائی یہ کہہ دیا فلاں مولوی نے, یہ کہہ دیا. ہوتا ہے صبح شام کے نہیں ہوتا ہے نا. تو کتنی باتیں علماء اس لیے نہیں کہ آپ سے ڈرتے ہیں, صرف خوف فساد خلق کی وجہ سے نہیں کہتے کہ بھائی بھی شعور اتنا ہے نہیں, آپس میں لڑ جائیں گے. تو اب مجھے بتائیے کہ 1400 سال پہلے شعور کا کیا عالم تھا, 1400 سال پہلے کیا عالم تھا لوگوں کا. ارے بھائی 23 سال ہوئے ابھی اسلام کی دعوت دیتے ہوئے, اور سب 23 سال والے تو مسلمان بھی نہیں ہیں. کتنے تو ایسے ہیں جو پہلی بار رسول کو دیکھا ہے حج پہ, کیونکہ مختلف ملکوں سے آئے نا, یمن سے آئے, ادھر سے آئے, ادھر سے آئے, مدینہ دیکھا ہی نہیں. کتنے ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, بدوی ہیں, کچھ نہیں پتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم. اور پھر جو ساتھ گئے ان میں بھی کیسے کیسے لوگ ہیں, 20 سال سے ساتھ ہوں, 15 سال سے ساتھ ہوں, 23 سال سے ساتھ ہوں, ہر طرح کے لوگ ہیں نا. تو رسول جانتے ہیں کہ اگر میں نے یہ اعلان کیا یہ قبول نہیں کریں گے, ان کو حزم نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا بڑی بات ہے, جنگ کرنے پہ جہاد کرنے پہ راضی ہوگا بڑی بات ہے, نماز کتنی مشکل سے پڑھوائیے ان کو, شراب کتنی مشکل سے چھڑوائیے ان کی, ہے کہ نہیں. دیکھیے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں حکمت, وہ حکمت سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ماحول کیا ہے, یہ آیت کس ماحول میں نازل ہوئی ہے, یہ آیت کیسے بڑی مشکل سے ان سے کلمہ پڑھوایا, بڑی مشکل سے ان سے نماز پڑھوائی, بڑی مشکل سے ان کو جہاد کے لیے راضی کیا, بڑی مشکل سے ان کی شراب چھڑوائی, پھر بھی چھپ چھپ کے پیتے تھے کچھ لوگ, بڑی مشکل سے ان کا مال جیبوں سے نکلوایا زکات خمس کے نام پہ, آج نہیں نکلتا اس وقت کیا نکالتے ہوں گے, اس وقت بھی ریشو یہی تھا, کم ہی لوگ نکالتے تھے, اپنا مال کیوں دے دو, اپنا مال کیوں دے دو. بڑی مشکل سے تو انہیں سب کچھ کام کرے, کتنی مشکل سے ان سے میں نے روزے رکھوائے ہیں. اب اگر یہ کہہ دیا قیامت ہو جائے گی ان کے اوپر, بجلیاں گر پڑیں گی کہ جو کام آنا بھی ابھی. اس لیے اللہ نے دیکھیں آیت کا لہجہ, لب و لہجہ الگ ہے اس آیت کا, یا ایوہ الرسول, اے میرے رسول, ایوہ الرسول, ایوہ الرسول کا بھی خاص معنی ہے, اے میرے رسول آپ ہی تو یعنی سب کچھ ہیں, اس میں سردار انبیاء بھی چھپا ہوا ہے, اس میں خاتم النبیین بھی چھپا ہوا ہے, سب اس میں چھپا ہوا ہے, یا ایوہ الرسول, یا ایوہ الرسول یعنی آپ ہی تو رسول ہیں, آپ ہی کے بعد تو ختم ہونا ہے سب کچھ. اے میرے رسول, بلغ ما انزل الیک من رب, جو نازل کیا ہے اللہ نے وہ پہنچا دو. یعنی رسول نے خلیفہ بنایا نہیں, یہ حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. کیوں, یہ حق رسول اعلان کر رہے ہیں کہ یہ حق, ایک صلوات بھیج دیجئے, یعنی رسول برحق وہاں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ حق تو مجھے بھی نہیں ہے, یہ حق تو صرف اللہ کا, کیونکہ اس نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, روئے زمین پر میرا نائب بنانے کا حق مجھے ہے اور کسی کو نہیں, میں نائب بناؤں گا. رسول کے علم میں ہے یہ بات کہ نائب ہے, مگر اعلان نہیں کر رہے جب تک کہ وہی نہ آ جائے. یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے نازل کیا ہے اس ولایت کو, اس امامت کو اوپر سے بھیجا ہے اللہ نے, میں نے بیٹھ کے نہیں بنایا. یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت. اب لب و لہجہ دیکھا آپ نے آیت کا, اگر یہ کام انجام نہ دیا, کار رسالت ہی انجام, کار رسالت انجام نہیں, یعنی تمام انبیاء کی میراث ختم ہوئی جاتی ہے, انبیاء کی میراث ختم ہو رہی ہے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا. میں نے وجہ بتا دی کہ کیوں نہیں کر رہے رسول, وجہ سمجھ میں آ گئی نا, کہ جانتے کہ ان لوگوں کا مزاج کیا ہے, جب ہم جیسے گناہگار اتنی احتیاطیں کرنے کے باوجود پھنس جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, کوئی نہ کوئی جملہ, کوئی نہ کوئی بات لوگ پکڑ ہی لیتے ہیں. یہ تو آسان کام ہے نا, کسی کی غلطی پکڑ لینا وہ تو بہت ہی آسان کام ہے. تو لہٰذا اب بتائیے, خدا کا رسول اور سامنے جب وہ اتنی احتیاط کر رہا ہے تو بتائیے کتنے کیسے لوگ ہوں گے, وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے کہ وہ رسول جسے کہیں خوف ہے ہی نہیں, خوف اور رسول کا تو گزر ہی نہیں ہے نا. لیکن اس کے بعد پروردگار وہ خوف جس کا ذکر ہے نا کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے, ان کا خوف مت کھائیے. وہ خوف وہ نہیں کہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں, وہ خوف ایسا نہیں, وہ خوف کیا ہے کہ یہ مانیں گے نہیں, یہ قبول نہیں کریں گے میری بات, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. مگر اللہ نے اعلان کر دی کہ آپ اعلان کر دیجئے, کیونکہ اب قیامت تک کے لیے معیار قائم ہو جائے کہ کس نے کس وجہ سے کلمہ پڑھا ہے. بھائی بہت ساری وجوہات کے تحت لوگ مسلمان ہو جاتے تھے نا, مسلمان ہو جاتے تھے, کلمہ پڑھ لیتے تھے. اب اس اعلان کے بعد معلوم ہوگا کہ کس نے دل سے کلمہ پڑھا, کس نے آپ کو اللہ کا رسول مانا, کس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی, کس نے نہیں کی. کیوں, یہ حکم آپ کا نہیں, میں نے نازل کیا ہے. جو اعتراض کرے گا اب آپ پر تو اس کا اعتراض جائے گا اللہ پر, جو اعتراض کرے گا علی پر اس کا اعتراض جائے گا اللہ پر. اس لیے رسول نے اعلان کیا, من کنت مولا ہو فہذا علی, جیسا میں مولا ویسا یہ علی مولا. کی تمام وراثتیں جو میرے پاس ہیں وہ علی تک منتقل ہو گئی, یہاں تک کہ طلاق دینے کا حق بھی میراث میں ملا علی کو, جو کسی کو نہیں ملا, جو کسی کو نہیں ملا. یا اتنا کافی ہے نا جملہ, کہ جو حق کسی کو نہیں ملا وہ علی کو ملا, یعنی پوری کی پوری میراث سوائے نبی نہیں ہے, سوائے رسول نہیں ہے. وہیں سے فرق قائم ہو گیا. اب جس جس نے تسلیم نہیں کیا تھا وہ بھی سامنے آ گئے, اور جس نے اس وقت تسلیم کیا ان کی اولادیں آج تک تسلیم کر رہی ہیں. وہ تو علی کی ولایت کا اقرار تو اسلاب میں ہو گیا تھا نا, سلبوں میں ہو گیا تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے اس وقت نہیں مانا مگر ان کی اولادوں نے مانا, تو علی نے تلوار بھی دیکھ کے چلائی کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے. ایک سلوات دے دیجئے محمد علی محمد پر, ہے نا. اب یہ تفصیلی واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں نا, اس لیے میں ان میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا لینا چاہ رہا, اگرچہ کہ ضائع نہیں ہوتا, ظاہر ہے جتنی تکرار کرو اتنا مومن خوش ہوتا ہے, مگر کیونکہ مجھے آگے مطلب پہنچانا ہے اس لیے وہ واقعے کو طولانی نہیں, وہ طویل واقعہ بیان کر دو. اچھا نہیں, اشارہ آپ سمجھ گئے کہ کہاں میں نے اشارہ کیا, اسی لیے علی دیکھ کے تلوار چلاتے تھے, کیونکہ ہم نہیں جانتے, علی تو جانتے نا کہ کس کی نسل میں پتہ نہیں کب میری, جس نے کیونکہ ارواح نے بیعت کی ہے نا, مومنین کی ارواح نے بیعت کی. یاد رکھنا مومنوں, یہ یقین کامل رکھو, تم ایسے مومن نہیں ہو, تم ایسے ہی شہر نہیں ہو, یہ وہ روحیں ہیں جنہوں نے غدیر میں بھی اور غدیر سے پہلے بھی اور عالم ارواح میں بھی اہل بیت کی محبت کی بیعت کی, اطاعت کی ہے, آمننا اور صدقنا کہا ہے. تو اس غدیر میں کچھ نہ ماننے والے تھے, کچھ ماننے والے تھے, اور سب ماننے والوں کو رسول بھی دیکھ رہے تھے, علی بھی دیکھ رہے تھے کہ کہاں تک جائیں گے, کتنا ظلم, کتنا جبر, کتنا تشدد, کتنی قتل و غارت گری. مگر مجال ہے کہ یہ ہمارے ذکر سے ہاتھ اٹھا لیں, مگر مجال ہے کہ یہ ہماری محبت سے ہاتھ اٹھا لیں. کتنے ہی وحشتناک حالات ہو جائیں, ہجرتوں پہ مجبور کر دیا جائے, ملک سے در بدر کر دیا, ہو جائیں گے در بدر, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بیعت کی ہے غدیر میں وہ توڑ دے. ہم بیعت توڑنے والوں کی اولادیں تھوڑی ہیں, ہم نے بیعتیں قائم رکھی ہیں, بیعت توڑنے والے نہیں ہم لوگ, لہذا ان کی اولادیں. یہ فیصلہ ہوا, اب آئیے. اسی لیے معصومین نے کہا کہ کاش مسلمان غدیر کو فراموش نہ کرتے تو کبھی اختلافات میں الجھتے ہی نہیں. اگر علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے, علی کی ولایت کا اقرار کر لیتے, ان میں کبھی کوئی جھگڑا پیدا ہی نہ ہوتا. غدیر سے وابستہ رہو, ہر معصوم کا ایک قول. اب آج ایک اور بات کہنے آپ سے جا رہا ہوں کہ کربلا کی جنگ حسین نے جو لڑی ہے, ولایت علی کی جنگ لڑی ہے. ابھی ثابت کر دوں گا. ایک بات پہلے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, یہ جملہ یاد رکھے گا, یہ بہت ضروری ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں, کہ کربلا کی مختلف جہاد سے تفسیریں ہوتی ہیں, حتیٰ کہ کربلا کی ایک اخلاقی تفسیر بھی ہے, حتیٰ کہ کربلا کی ادبی تفسیر بھی ہے. کربلا کا جہادی پہلو یعنی جہادی تفسیر بھی ہے، کربلا کی عقیدتی تفسیر بھی ہے، بہت ساری نہیں مختلف جہاد سے کربلا کا تفصیلیں بیان کرتے ہو رہی سینکڑوں انداز میں. ایک اہم ترین پہلو، صرف یہ نہیں لیکن بتا رہا ہوں کہ ایک اہم ترین پہلو کیا ہے، کربلا کی جو جنگ ہے یہ حسین جانتے ہیں کہ علی کی ولایت کی جنگ لڑ رہا ہوں، ولایت علی کا مار کے لڑا ہے حسین. کیسے لڑا ہے؟ دیکھیے ایک بات تو طے ہے نا، عالم اسلام توون و کرہن تسلیم کرتا ہے کہ بھائی بچا لیا حسین نے اسلام کو، چاہے ظاہری طور پہ کہیں چاہے دل سے کہیں، کہنا تو سب کو پڑتا ہے، کہہ کے تو ہے سر کہ ہاں بھائی بنا لا الہ حسین ہے. اب تو چینل پہ بھی سنتے رہے بڑے، ہاں بھائی اسلام بچا لیا حسین نے، اسلام بچا لیا سب کہتے ہیں، یہ اس جملے کے بغیر کسی کا گزارا ہوتا نہیں، دین بچا لیا کہتے ہیں نا. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو معاذ اللہ دین تو ختم تھا، اسلام تو ختم تھا نا. اچھا جب اسلام ختم ہو گیا، جب دین ہی نہ رہتا تو مجھے بتائیے کہ اسلام کی جنگیں سنانے کا فائدہ، بھائی ایک چیز ہے ہی نہیں، ختم ہی ہو گئی، کارنامے اس کے سنائے جاتے جو باقی رہتی ہے چیزیں، بھائی اسلام ہی ختم، دین ہی لپٹ گیا، مسلمان ہی نہیں تو بدر کہاں، خندق کہاں، خیبر کہاں، احد کہاں، شب ہجرت کا بستر کہاں، مباہلہ کہاں، غدیر کہاں، بھائی ہے ہی نہیں، اسلام ہی نہیں ہے. مورخین لکھ دیتے دو صفوں میں ایک اسلام نام کا اس دن آیا تھا، یوں آیا ختم ہو گیا کسی طرح، بھائی بچے ہی نہیں تو سنائیں گے کیا آپ؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ان مولائیوں کو بھی سنانا چاہ رہا ہوں جو کسی اور راستے پہ چل پڑتے ہیں. او بابا اس راستے پر چلنے سے پہلے یہ تو سوچو کہ یہ سارے بدر، احد، خیبر، خندق، مباہلہ، غدیر، شب ہجرت، یہ سب بیان کہاں ہوتے ہیں؟ ایک سلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پائے تشریف آئیے، ایک بار اور سلوات عنایت فرما دیجیے گا، اجازت ہے؟ اجازت ہے قبلہ آپ لوگوں کی؟ یا علی مدد. اب آپ بتائیے نا کہ بھائی کہاں بیان ہوتے ہیں یہ، کہاں بیان ہوتے ہیں؟ مجلس میں. سب سے زیادہ ذکر علی کہاں ہوتا ہے؟ مجلس میں. سب سے زیادہ من کنتو مولا کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ غدیر کا دن تو ایک ہی ہوتا ہے، سارا سال غدیر کہاں سنتے ہیں آپ؟ مباہلہ کہاں سنتے ہیں؟ بدر احد کہاں سنتے ہیں؟ خیبر و خندق کہاں سنتے ہیں؟ شب ہجرت کے راز و نیاز کہاں سنتے ہیں؟ معراج کی گفتگو کہاں سنتے ہیں؟ سب یہی سنتے ہیں نا. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ حسین نے ولایت علی کی جنگ لڑی، یعنی بتا دیا. اب وہاں بھی یہی ہوا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں علی کو بھی مٹا رہا ہوں، ذکر علی کو بھی مٹا رہا ہوں، نسل علی کو بھی مٹا رہا ہوں، اور حسین مسکرا رہے تھے کہ تو اپنے تئیں مٹا رہا ہے اور میں ایسے زندہ کر رہا ہوں اپنے بابا کے ذکر کو، میں ایسے زندہ کر رہا ہوں غدیر خم کو کہ قیامت تک منبر میں دوں گا، ذکر میرے بابا کا ہوگا.
فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناک چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے. نعرہ حیدری.
اب سمجھ اللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ بابا ولایت کی جنگ لڑی ہے حسین نے، کربلا نہ ہو تو کہاں ذکر سنتے؟ یعنی حسین نے کیسی شکست دی، نظریاتی شکست، جو میں کل کر رہا تھا، اب نتیجہ آ گیا سامنے، آئیڈیالوجی حسین کے پاس ہے، نظریہ حسین اس ایک نظریے کے تحت جنگ کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں نے مار دیا، وہ سمجھ رہا ہے میں نے ختم کر دیا، وہ سمجھ رہا ہے میں نے قتل کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہنس رہا ہے حسینیت، حسین نہیں بلکہ حسینیت اس میں ہنس رہی ہے کہ تو اپنے خیال میں مٹا رہا ہے، حسین تو زندہ کر رہا ہے، ایسے زندہ کر رہا ہے کہ قیامت تک اب من کنتو مولا کا اعلان ہوگا حسین کے منبر سے. تو اب مجھے بتائیے کربلا ہے نا جس نے بچایا سب کچھ، سب کچھ بچایا کربلا نے، تمام جنگوں کو، تمام فضائل کو، کہاں سنتے ہیں فضائل علی؟ اس منبر سے. یہ منبر دینے والا کون؟ حسین. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی غدیر کا استمرار ہے کربلا، غدیر کا استمرار ہے، تسلسل ہے کربلا، غدیر سے الگ نہیں ہے، یہ وہی جنگ لڑ رہے ہیں حسن بھی حسین بھی، کیوں جو بابا کی ولایت کا اقرار ہے وہ گونجتا رہے، کیوں اللہ نے نازل کیا ہے، نیچے تھوڑی بنی ہے ولایت، یا ایو رسول بلغ ما انزلا، نازل کیا گیا ہے بھائی یہ حکم، یہ اوپر سے حکم آیا، رسول اپنی مرضی سے حکم نہیں دیا، اور رسول تو میں نے اس کیا دینا بھی نہیں چاہتے تھے لوگوں کے، جیسے میں نے مثالیں پیش کی اس وجہ سے، اللہ کا حکم ہے نہیں دیجیے آپ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے بچائے گا آپ کو، یہ اعلان کر دیجیے، اسی اعلان کی جنگ آج تک ہے، یاد رکھنا اسی اعلان کی جنگ ہے، کیوں؟ جب تک حسین کا ذکر ہوگا علی کے حوالے سے ہوگا، علی سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ حسین نے تو یہ ذکر دیا ہی اس لیے کہ میرے بابا کا ذکر ہوتا رہے، میرے بابا کا ذکر ہوتا رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ممبروں پہ سب و شتم شروع کرا دیا، حسین کو قتل کر دیا، بچوں کو قتل کر دیا، علی کے گھرانے سے بدلہ لے لیا، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اسے ہی نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ حسین یہ انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ بس چند دن کے بعد اب تم دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ پیچھا چھوڑانا چاہو گے کربلا سے، کربلا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، آج تک یہی ہے نا، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، جیت ہماری ہی ہے، ہر حال میں ہم ہی جیتے، حسین نے یہ حکمت بتا دی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قتل و غارت گری کر رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ مشیت مسکرا رہی ہے، اپنی لعنت کا سامان تیار کر رہے ہیں، اب قیامت تک ان پہ لعنت برسے گی جو آج کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ ٹکراؤ، قربانی دینی پڑتی، ایک بڑی فتح کے لیے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، ایسا تھا ہمارے بے گناہ مارے جا رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے انجینئر، ہمارے عام لوگ، ہمارے افسر قبول ہیں، جس کی بھی وہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، اپنے اندر بھی اگر کوتاہیاں ہیں تو قبول، پہلے اتنی ہمت پیدا کیجیے، کل جو میں نے جملہ کہا تھا کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا شروع کیجیے کہ ہماری کوتاہی ہے یا نہیں، کہیں نہ کہیں تو ہے نا کوتاہی، کیسے معاشرے میں رہنا چاہیے، ہم کیسے رہ رہے ہیں، کس طرح کے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے ایک معاشرے میں، ہمارے تعلقات کیسے ہیں، کس طرح کی ہماری برداشت اور رواداری کا ماحول میں رہنا چاہیے، ہم کیا رویہ اپناتے ہیں، معذرت کے ساتھ مجھ پر فرض ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ سے یہ بات کروں، نہیں کروں گا قیامت کے دن ویسے ہی گناہگار ہوں، اور سخت ہو جائے گا میرا حساب، کبھی ٹھنڈے دل سے غور کیجیے کہ جب ایک معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں رہنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تعلقات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، رہنا پڑتا ہے یا نہیں رہنا پڑتا، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، ہمسائے کے حقوق کو دیکھنا پڑتا ہے یا نہیں دیکھنا پڑتا، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے یا نہیں دیکھنا پڑتا، سمجھ میں آ رہی ہے، اس بھی کریں، اس لیے میں بڑے اطمینان سے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ بڑے باشعور لوگ ہیں، جو میں نہیں کہتا وہ سمجھ جاتے ہیں، تو یہ تو سمجھا رہا چاہ رہا ہوں تو پھر کیوں نہیں سمجھیں گے جو میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، ایک معاشرے میں رہ، اللہ اس کو پیغام سمجھو کہ ہماری ہزاروں لاکھوں جانیں قربان حسین کے نام پر، بہت ظلم ہو رہا ہے نا، مارے جا رہے بے گناہ، اور ایسے پست لوگ کہ بچیاں بھی ان کے نشانوں پر، بچے بھی ان کے نشانوں پر، لیکن عزیزو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تاریخ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر رہی ہے نا، جب ہم کربلا کا ذکر کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ مبالغہ کرتے ہیں، ایسے کیسے ہوا کہ عورتوں پر ظلم ہو، عورتوں کو قیدی بنائیں، بچوں کے تماچے مارے جائیں، اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، معصوم بچوں کو گولیاں مار رہے ہیں، اب تو یقین آ گیا تمہیں، اب تو یقین آ گیا کہ ایک علاقے میں پاکستان کے قتل کرنے کے بعد رسیوں سے باندھ کے کھینچا گیا لاشوں کو، گاڑیوں کے پیچھے باندھ کے، جس میں خواتین کی لاشیں بھی ہیں، اب تمہیں یقین آ گیا کہ جب آج کے دور میں یہ سب ہو سکتا ہے تو کربلا میں کیا کچھ نہ ہوا ہوگا، میں تو ایک تسلسل سے لے کے چلتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ مصائب کو ایک تسلسل سے لے کے چلوں، تو بس اب ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے، اسیروں کا شہداء کے سر نیزوں پر، اس کے بعد سید سجاد آگے آگے، پیچھے تمام بیویاں، اور عالم یہ ہے کہ ہر بی بی دوسری بی بی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے، بس ایک جناب فضہ ہیں جو اپنی ثانیہ زہرا اپنی شہزادی کے سامنے کھڑے، اس کا پردہ بن کے کھڑی ہے، اس کی ڈھال بن کے کھڑی ہے، اس کی سپر بن کے کھڑی ہے جناب فضہ. اس ملعون نے سر حسین کو منگایا، نہ معلوم کیسے منظر کشی کر دیتے ہیں ذاکرین میری ہمت نے، لیکن ہاں یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ اس ملعون نے اپنے قدموں میں سر حسین کو. زمانہ اتنا پست ہے، اتنا پست ہے زمانہ کہ بے حسب نسب لوگوں کے سامنے حسین طیب و طاہر کا سر پڑا ہے، جن کا کوئی حسب نسب نہیں، جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں، ان کے قدموں میں فاطمہ کے لال کا سر پڑا. جناب سید سجاد پہ نگاہ پڑی، پوچھا کہ کون ہے؟ شمع نے آگے بڑھ کر کہا کہ حسین کا بیٹا علی ہے. وہ کہتا ہے کہ علی کو اللہ نے مار نہیں دیا کربلا میں، دیکھیں لوگوں کے افکار کو کیسے موڑتے ہیں، جیسے آج برین واشنگ ہوتے ہیں، یعنی یہ جو کچھ کیا یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے مارا ہے، اللہ نے مار نہیں دیا. تو اب سید سجاد بولے کہ وہ میرا چھوٹا بھائی علی اکبر، جسے تیرے سپاہیوں نے کربلا میں قتل کیا. یہ جواب سن کے کہا کہ اب تک تم میں جواب دینے کی ہمت باقی ہے؟ تمہیں یہ خوف نہیں کہ میں تمہیں قتل کرا سکتا ہوں؟ تو وہاں سید سجاد نے یہ جملہ کہا تھا، کیا تو نے ابھی کربلا میں دیکھا نہیں، ابن زیاد، کیا تو نے ابھی کربلا میں دیکھا نہیں کہ ان القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت، قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہماری لیے کرامت ہے، بزرگی ہے، شرف ہے. حکم دیا سپاہی کو سر قلم کر دو اس جوان کا، بس یہ سننا تھا محسن امامت سامنے آ. ذمہ داری دی ہے حسین نے، ذمہ داری ہے سید سجاد ثانیہ زہرا کی، خبردار اگر کوئی آگے بڑھا میرے بھتیجے کی طرف پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا. اب دربار کا ماحول ایسا نہیں کہ وہاں پر عورت پہ تلوار اٹھا لے ابن زیاد، تل ملا کے رہ گیا. پوچھا یہ کون؟ کہا کہ علی کی بیٹی ہے بنت بوتراب. کہتا ہے خطاب کر کے کہتا ہے کہ دیکھا اللہ نے میرے امیر کو کتنی عزت دی، اسے فتح دی. اس کا جملہ تو بہت ہی پست جملہ ہے، وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں کہ اور دیکھو تمہیں کس طرح شکست سے دوچار کیا. لفظ شکست نہیں ہے، لفظ کچھ اور ہے، مگر میری ہمت نہیں میں کہتا بھی نہیں وہ جملہ. دیکھا تمہیں کیسا شکست سے دوچار کیا، یہ کہہ رہی ہے کیسا تمہاری احانت کی ہے. اب علی کی بیٹی نے للکار کر کہا کہ تیری کیا مجال اور تیرے امیر کی کیا مجال ہے کہ ہمیں شکست دے سکے یا ہماری احانت کر سکے. ہمارے سروں پہ چادر تطہیر کا سایہ ہے، اللہ نے چادر تطہیر ہمارے سروں پر رکھی ہے، آئے تطہیر کا وارث بنایا ہے. اور سن ابن زیاد سن، تھوڑے دن کی بات ہے، جسے تو اپنی فتح سمجھ رہا ہے نا، حسین کی بہن ہے، علی کی بیٹی ہے، جانتی ہے کہ میرے بھائی نے یہ سب کیوں کیا ہے، جیسے تو اپنی فتح سمجھ رہا ہے، ابھی کچھ دن میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے، کون جیتا اور کون ہارا ہے. کچھ یاد آیا ابن زیاد کو، سپاہیوں کو حکم دیا امیر مختار کو لے کر آؤ، مختار ثقفی کو لا. مختار زندان میں ہے اور بدترین زندان میں، بدترین تشدد ہو رہا ہے اس کو، زنجیروں میں جکڑا ہوا مختار. مختار کو قید خانے میں یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے، مگر یہ منظر اس نے نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم کہ آل رسول کو قیدی بنا کر لایا گیا، دربار میں لایا گیا زخموں سے چور امیر مختار، زنجیروں سے جکڑا ہوا. ابھی اس نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا کہ دربار میں کون کون ہے. ابن زیاد نے خطاب کیا، مختار کچھ معلوم ہے؟ تیرا مولا تیرا سیو سردار حسین اپنے تمام لشکر سمیت قتل ہو گیا کربلا، اب تک اس کا لاشا وہاں پڑا. بہت ضبط کیا مختار نے، کہا اطمینان رکھ، اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا کہ جب تک تم سے انتقام نہ لے لوں خون حسین کا اس دنیا سے نہیں جانا. ابھی تک مختار کو نہیں معلوم کہ دربار میں کون ہے کون نہیں. اطمینان رکھ میں تجھ سے انتقام لوں گا ایک ایک قطرے کا. اب اس نے پھر مسکرا کے کہا ذرا اپنے دائیں طرف تو دیکھ مختار. مختار کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھ سے کہ دائیں طرف دیکھو. اب جب مختار نے نظریں اٹھا کر دیکھا زنجیروں سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا. پیٹتا جاتا روتا جاتا کہ آلے رسول مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا. کاش اس سے پہلے میں مر گیا ہوتا یہ منظر دیکھنے سے پہلے. علی و بطول کی بیٹیوں پر نظر پڑی ہے میری سال بیٹی کے سروں پر تھا. اس کے بعد دوڑے اسی زنجیروں سمیت ابن زیاد کی طرف لپکے کہو ملعون یہ تو نے کون سا منظر مجھے دکھا دیا. حملہ کرنے کی دوڑے ابن زیاد آگے بھاگا اندر کی طرف بھاگا پیچھے سے سپاہیوں نے اس کو دبوچ لیا. اس کی حالت یہ کہ چلاتا جاتا ہے اپنے آپ کو مارتا جاتا ہے اس کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں اور سیدے سجاد رو رہے ہیں. سید سجاد فرماتے ہو کہ مختار بے چینی سے انتظار کروں گا اس دن کا جب تو میرے بابا کے قاتلوں کو قاتلوں کے سروں کو میرے پاس بھیجے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. خاص طور پہ جن لوگوں نے اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کے لیے کہ بار الہ ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار دے دے. بار الہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ تجھے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ان بے گناہوں کے قاتلوں کو ان کے انجام تک جلد از جلد پہنچا. ان دہشت گردوں کو ان کی پناہ گاہوں میں تباہ و برباد کر دے. ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے. بار الہ ہمارے شہروں میں محلوں میں امن و امان قائم کر دے. ہماری کوتاہیوں کو بخش دے جن کے سبب سے ہم مشکلات کا شکار ہو گئے. ہماری ملت میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر دے. ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہو تو اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو. تاجر فرما ظہور امام زمانہ میں